کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا گیا.
This is VOA News via remote. I'm Laurel Boomen, and here are some of the stories making headlines around the world today. Germany's Christian Democrats elect a new chairman on Saturday, aiming to unite their conservative party behind a new leader who they hope can succeed Angela Merkel as chancellor. She will step down after federal elections in September. At stake is the leadership of Europe's biggest economy. Foreign ministers of China and the Philippines on Saturday committed to prioritizing post-pandemic recovery efforts as senior Chinese diplomat Wang Yi wrapped up a week-long visit to four Southeast Asian countries. The Philippines in March imposed one of the world's longest and strictest lockdowns to contain the virus, grounding to a halt what was one of Asia's fastest-growing economies before the pandemic. A plane carrying 1 million doses of Sinopharm's COVID-19 vaccine arrived on Saturday in Serbia, making it the first European country to receive the Chinese vaccine for mass inoculation programs. Serbia's president was accompanied by Beijing's ambassador to that Balkan country at Belgrade's airport as containers carrying the vaccine were unloaded from an Air Serbia plane. And longtime leader Yoweri Museveni was headed for a resounding win in Uganda's presidential election, with nearly all votes counted on Saturday. But his main rival, Bobi Wine, alleged widespread fraud and said citizens should reject the results. With ballots from 91% of polling stations counted following Thursday's election, Museveni has won 5.6 million votes, or 58.9%, while main opposition candidate Wine had 3.3 million votes, or 34.6%, the Electoral Commission said. This is VOA News. And as we head toward Inauguration Day, which is next Wednesday, a top Trump administration official has reached out to President-elect Joe Biden's administration. Vice President Mike Pence has called Vice President-elect Kamala Harris to offer his congratulations, according to two people familiar with that conversation. The call, which is often customary, marks the first contact between elected officials from the outgoing and incoming administrations. Acting U.S. Defense Secretary Christopher Miller says the United States has cut the number of troops in Iraq to 2,500, meeting a goal set by the Trump administration late last year. The acting defense secretary said the troop reduction in Iraq does not represent a change in U.S. policy and is consistent with plans to reduce the involvement of U.S. troops in large combat operations in the Middle Eastern country. U.S. and coalition forces remain in Iraq to ensure the enduring defeat of ISIS, he added. And he also said that the U.S. would maintain a counterterrorism platform in Iraq to support partner forces with air power and intelligence. Miller also announced that the U.S. military met its goal of cutting more than 2,500 troops from Afghanistan. This comes despite congressional approval of a bill 2 weeks ago that forbids federal expenditures to reduce the number of troops below 4,000. The National Rifle Association in the U.S. has filed petitions with a U.S. bankruptcy court seeking protection from creditors by restructuring, the gun rights advocacy group has announced. The NRA said in a news release that it had filed the Chapter 11 bankruptcy petitions in Dallas, Texas. The NRA said it would restructure as a Texas nonprofit to exit what it said was a corrupt political and regulatory environment in New York State, where it is currently registered. Last August, New York State Attorney General Letitia James sued to dissolve the NRA, alleging senior leaders of the nonprofit group diverted millions of dollars for personal use and to buy the silence and loyalty of former employees. The NRA in recent decades has been one of the leading voices in the United States opposing proposed or existing gun control measures. And a new report from the United Nations says the coronavirus pandemic has slowed global migration by nearly 30%. That translates to about 2 million fewer people than predicted migrating between 2019 and 2020. The report, entitled International Migration 2020, showed that two-thirds of registered migrants lived in just 20 countries. Via remote, I'm Laurel Boomen, VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, शहनाज अजीज हाजिर है आज की राउंड टेबल के साथ। आज हम बात करेंगे अमरीकी दारुलहुकूमत में कैपिटल हिल पर 6 जनवरी को किए जाने वाले हमले के बाद अमरीकी और गैर मुल्की मीडिया पर इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ऐसी इस्तेलाहात के बारे में जिनका मुतालबा डेमोक्रेट अरकान कर रहे हैं और इसी तरह रिपब्लिकन अपने तहफ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा बात हो रही है इस वक्त 25वीं तरमीम और इम्पीचमेंट पर। आज पीर के रोज जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ी सी पेशरफ बता दूं कि कल इतवार को ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अगर नायब सदर माइक पेंस और काबीना ने सदर को ओहदे से हटाने के लिए आईनी अख्तियार यानी 25वीं तरमीम का अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया तो ऐवान उनके मुआवजे के लिए कार्रवाई करेगा। उन्होंने अपने डेमोक्रेट रफाका के नाम एक खत में ये ऐलान किया है। इसी दौरान मुंतखब सदर जो बाइडेन ने कहा है कि मुआवजे के फैसले का इन्हिसार कांग्रेस पर है। तो आज की गुफ्तगू में हम अपने माहरीन से इसकी वजाहत चाहेंगे कि 25वीं तरमीम और इम्पीचमेंट इनका तारीखी पस मंजर क्या है, वो कौन से हालात हैं जब इनका इतलाक होता है और ये कि इनकी मंजूरी के लिए कितनी अक्सरियत की जरूरत है जो सबसे ज्यादा अहम बात है, साथ ही ये भी कि तारीख में कौन से मौके ऐसे हैं जब इनका इस्तेमाल किया गया। इस पर बात करने के लिए हमने अपने 4 ऐसे माहरीन को मदऊ किया है जिनसे आप बखूबी वाकिफ हैं और ये चारों ही मुमताज तजियाकार स्कॉलर्स और अमरीकी तारीख के माहिर हैं, प्रोफेसर तैयब महमूद, डॉक्टर आदिल नजम, डॉक्टर जुबैर इकबाल और प्रोफेसर फैजान हक साहिबान। डॉक्टर तैयब महमूद आइन और कानूनी उमूर के माहिर हैं और वो सियाटल की यूनिवर्सिटी में इसी शोबे में प्रोफेसर हैं। तो गुफ्तगू का आगाज मैं करना चाहूंगी डॉक्टर तैयब महमूद से ही ताकि वो सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि 25वीं तरमीम क्या है और 1960 की दहाई में जब इसकी तौसीक की गई तो इससे पहले क्या तरीका कार था अगर वही हालात पैदा होते जिनकी वजह से 25वीं तरमीम की गई थी। डॉक्टर साहब,
25वीं जो तरमीम है ये जहाँ तक इसका सदर का ताल्लुक है उसका एक महदूद दायरा है कि वो तब की जा सकती है वो कि जब जुबान कहती है कि सदर अनएबल टू डिस्चार्ज द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। तो अमूमन जो ये इस्तेमाल की गई है 3 दफा इस्तेमाल हुई है, एक दफा सदर रेगन के वक्त और 2 दफा सदर बुश, पहले सदर जो बुश थे, लेकिन सब औकात जो है उसकी वजह ये रही है कि किसी बीमारी की वजह से या कोई ऐसा मेडिकल प्रोसीजर होना है कि वो कुछ अरसे के लिए एनेस्थीसिया में हो तो इस वजह से वो अपने फराइज अंजाम ना दे सके। ज्यादा जो जोर है वो इस बात पे है कि जहनी वजह तौर पे या जिस्मानी तौर पे काबिल न रहे सदर अपनी जिम्मेदारियां निभाने का, तो ऐसी सूरत में जो है आधी से ज्यादा कैबिनेट या कोई ऐसी बॉडी जो कांग्रेस मुहैया करे वो फिर कहे वाइस प्रेसिडेंट को कि वो जिम्मेदारियां संभाल लें। इस हवाले से फिर इसका एक दायरा इतलाक महदूद हो जाता है कि सिर्फ इनएबिलिटी की सूरत में, ये कोई कॉन्डक्ट बेस्ड नहीं है, ये कैपेसिटी बेस्ड प्रोविजन है। और दूसरी इसमें जो एक प्रोसीजरल माने है बात वो ये कि इसमें फिर आधी से ज्यादा कैबिनेट या कोई कमीशन जो कांग्रेस बनाए उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का मानना कि वो पावर अज्यूम कर लेंगे वो जरूरी है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इसका दायरा इतलाक वैसे भी महदूद है और आजकल के हालात में तकरीबन नामुमकिन नहीं समझिए, क्योंकि जब तक सदर पेंस साहब और आधी कैबिनेट उनकी इस बात पे मान ना जाए इसका इतलाक नहीं हो सकता। और फिर भी ये देखा जाएगा कि शायद ये हदूद से तजावज किया जा रहा है क्योंकि इसका फोकस जो है कैपेसिटी पे है, किसी मिसकॉन्डक्ट पे नहीं है।
जी शुक्रिया डॉक्टर महमूद। डॉक्टर आदिल नजम, आप का एक खास फन ये है कि आप तारीख को कहानी की तरह सुनाते हैं हमारे सुनने वालों को, बहुत दफा हमारे सुनने वाले ये बात भी करते हैं, तो थोड़े से कुछ वाकयात, क्योंकि सदर कैनेडी का जब कातलाना हमले में उनका इंतकाल हुआ हुआ तो उसके बाद ये तरमीम जो है इसकी तौसीह की गई उसके किसी मुख्तलिफ तरीके से थी, लेकिन 25वीं तरमीम ऐसा जो है सदर कैनेडी के इंतकाल के बाद इसकी तौसीह हुई थी। लेकिन इससे पहले भी जाहिर है कि ऐसा हुआ है कि दौरान सदारत एक सदर का इंतकाल हुआ, तो थोड़ा सा 25वीं तरमीम से पहले अगर वो कंडीशन पैदा होती जिसका डॉक्टर तैयब महमूद ने जिक्र किया तो उस वक्त क्या तरीक़ाकार था?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका की तारीख इतनी तवील है इसलिए बारहा ऐसा हुआ है कि ये सवाल उठा है कि एक सदर जब जाता है और दूसरा आता है तो उसकी उसका प्रोसेस क्या होगा, और कुछ उसका ताल्लुक रवायत से है, कुछ उसका ताल्लुक कानून से है। एक बार तो अमेरिकन तारीख में ऐसा भी हुआ है कि कुछ अरसे तक कहा ही जाता था कि चूंकि सदर जो थे वो बीमार थे तो उनकी जो बेगम साहब थी, उनकी जो बीवी थी, वो एक तरह से डिफैक्टो पावर बन गई थी थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर वाकया शायद है जो जिसका एक, एक इस, इस, इस हवाले से आजकल फिर रेलिवेंट हो गया, वो तो बिल्कुल शुरू में जाता है कि अमेरिका के जो दूसरे सदर थे जॉन एडम्स, उनका जब टेन्योर खत्म हुआ और तीसरे सदर यानी थॉमस जेफरसन, दोनों फाउंडिंग फादर्स हैं, थॉमस जेफरसन ने जब आना था तो जॉन एडम्स जो है सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो उस ट्रांसफर ऑफ पावर की पिछली रात से रात को व्हाइट हाउस छोड़ के चले गए और वो उनकी जो इनॉग्रेशन थी थॉमस जेफरसन ये उस पर मौजूद नहीं थे। और ये उस जमाने में बड़ा स्कैंडल बना, बहुत बड़ा स्कैंडल बना, उन दोनों के वैसे ताल्लुक अच्छे नहीं थे और बहुत अरसे तक अच्छे नहीं थे और अखबारों की खबरों की हेडलाइंस बनी जैसे अब बन रही है जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि जी मैं जो इनॉग्रेशन पे नहीं आऊंगा। लेकिन अमूमन जो ट्रांसफर का सवाल उठता है लीगली वो जब कोई सदर किसी पे हमला हो और वो इनकैपेसिटेट हो जाए, उनकी हलाकत हो जाए या बीमारी हो जाए, और उस हवाले से ये 25वीं तरमीम जो है ये आई
18वीं सदी में। विलियम हेनरी हैरिसन जो थे प्रेसिडेंट, उनका अपने उदय की मियाद के दौरान उनका इंतकाल हो गया था, तो हमारे सुनने वालों को इसमें दिलचस्पी होगी कि उस वक्त फिर क्या हुआ था जब उनका इंतकाल हो गया, क्योंकि जाहिर 25वीं तरमीम तो मौजूद नहीं थी, तो उनके जानशीन का इंतखाब फिर किस तरह हुआ था?
25 तरमीम का जो है इंतकाल से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर वो तो है कि जब इनकैपेसिटेट हो जाए, अगर सदर का इंतकाल हो जाए तो फिर तो वो 9 में पहले ही है मौजूद ये चीज सक्सेशन की, और 25वीं तरमीम के अंदर भी इसका जिक्र है कि वो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो उसको टेक ओवर करता है, तो उसके लिए कोई और किसी किस्म के कदम उठाने की जरूरत नहीं होती।
मैं अगर मुझे आप इजाजत दें शहनाज, मेरे ख्याल में जिस चीज का आप रेफर करनी है तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अब कानून जो है वो बड़ा क्लियर है कि सदर के बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट के बाद जो है वो स्पीकर ऑफ द हाउस, और फिर एक पूरी कैबिनेट की नीचे तक 7वीं 8वीं 9वीं की अगर वो इनकैपेसिटेट हो किसी वजह से तो कौन आता है। ये मसला तब भी बन गया था जब फॉर एग्जाम्पल बिल क्लिंटन पे हो रहा था सवाल की उनकी सदारत कम्प्लीट होगी या नहीं होगी, लेकिन जो हैरिसन का आपने जिक्र किया क्योंकि वो बिल्कुल शुरू में थे तो उस वक्त जो था क्लियर ये नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस ये उठी थी कि जनाब जो उनके जो नायब सदर हैं जो मेरे ख्याल में टाइलर साहब थे,
जी हाँ,
वो जो हैं जॉन टाइलर जो हैं वो सदर बनेंगे या वो सिर्फ उस वक्त तक चार्ज लेंगे विदाउट बिकमिंग प्रेसिडेंट जब तक एक नया सदर जो है वो इलेक्ट नहीं हो जाता। और मेरे ख्याल में इस तमाम बहस का अहम जो नतीजा है वो ये है कि एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद सीखता है हालात से, और मेरा ये ख्याल है कि जो अभी हालात पैदा हुए ना सिर्फ इस हफ्ते में लेकिन मेरे ख्याल में पिछले 10-15 सालों में जो हालात पैदा हुए हैं वो चीख चीख के ये कह रहे हैं कि अमरीकन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार फिर इस किस्म के सवालात को रिविजिट करना है जो उनका जवाब एक वक्त क्लियर था और अब नहीं। मसलन ये जो बात है ना कि आप सदर को हटा दें कांग्रेस, वो अब एक पॉलिटिकल तमाशा बन गया और rather than being a real constitutional move, हमने वो देखा कि हर पार्टी जो होती है अगर उसको पावर मिल जाए हाउस में जो लेकिन उसका प्रेसिडेंट ना हो, और ये हमने बिल क्लिंटन के बाद से एक तरह से लगातार देखा, और यही मेरे ख्याल में नतीजा है जो हैरिसन और टाइलर की स्टोरी का है। अच्छी इसका पॉइंट ये है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट हालात के बेसिस पे अपने आप को करेक्ट करता रहता है। अपना ये ख्याल है कि एक बार फिर जरूरत है कई चीजों पे, इलेक्शन के प्रोसेस पे, सदारत पे और उसका रिलेशनशिप विद कांग्रेस पे, اور دوسری چیزوں پہ ہمیں ری وزٹ کرنے کی. ری وزٹ کا یہ نہیں ہے کہ پچھلا جو ہے اس کو پھینک دو, لیکن جس قسم کے سوال اٹھ رہے ہیں ان کا جواب دوں.
میرا خیال ہے کہ اس کے لیے میں بعد میں جاؤں گی دوبارہ پروفیسر طیب محمود صاحب کی طرف, لیکن پہلے ہم ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ کئی اشیوں سے یہاں واشنگٹن میں ہیں اور ظاہر ہے کہ ورلڈ بینک اور عالمی بینک کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ تعلق رہا ہے ان تمام مظاہروں سے, سیاسی صورتحال سے, ان تمام چیزوں سے. اب بات ہو رہی ہے امپیچمنٹ یا مواقصے کی, تو اس کی تھوڑی سی آپ کے مشاہدے میں جو آئی کاروائی حالیہ تاریخ میں امپیچمنٹ کی, تھوڑا سا اس کے بارے میں اور آپ کیا کہیں گے؟
جہاں تک امپیچمنٹ کا تعلق ہے, اس کے مقاصد کافی بدل چکے ہیں. یاد ہے کہ امپیچمنٹ کا اصل مقصد صرف یہی تھا کہ اگر کوئی پریزیڈنٹ اس حالت اس مقام تک پہنچ جائے کہ اس کے جو امپلیمنٹیشن ہے, پالیسیز کی امپلیمنٹیشن اور کی انفورسمنٹ پہ اثر اندازی شروع ہو جائے, تو اس لیے اس کو بدلنا ضروری ہو جاتا تھا. اب جس حالت میں ہم پہنچ چکے ہیں وہاں پر اصل ایشو جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کس حد تک پولیٹیکل پوزیشنز ڈفر کرتی ہیں, آپ کس حد تک دوسری پارٹی کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس کے بیسس پر کمپرومائز پیدا ہو سکیں, اور اسی کے دیکھتے ہوئے امپیچمنٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا جاتا ہے. سب سے عام بات یہ آ جاتی ہے, جیسے بھی آزاد رجب صاحب نے فرمایا کہ چونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز نہیں ہیں, اس لیے ہم اسی قسم کا آلٹرنیٹیو استعمال کرتے ہیں جو کہ ہر قسم کے ایشوز سالو کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ امپیچمنٹ کو صرف ایک اسپیسیفک انسٹرومنٹ سمجھنا چاہیے, لیکن دوسرے انسٹرومنٹ ایسے پیدا کرنے ضروری ہوں گے جو کہ اس قسم کی مشکلات کو حل کرنے کے قابل ہو سکے. وہ کیسے ہوں گے, کہاں ہوں گے, وہ جیسے عادت صاحب فرما رہے تھے, وہ تو وقت کے ساتھ ہوگا. جیسے ہی ریفارمز ہوں گی, گریجولی کمپرومائز پیدا ہوں گے, تو ہم آگے بڑھ چکے ہیں. لیکن ابھی تک جو امپیچمنٹ کے ایشوز پیدا ہوئے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو ان کے اصل مقاصد بڑے عجیب لگتے ہیں. فار ایگزامپل, جب امپیچمنٹ کے ایشو کھڑا کیا گیا کلنٹن, پریزیڈنٹ کلنٹن کے متعلق, تو آسٹینسیبلی مقصد یہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنا جو ہے فیتھ ان لا اس کو وائلیٹ کیا ہے. ان ادر ورڈز, انہوں نے اپنے الفاظ کو وائلیٹ کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے, لیکن اس کا کوئی اثر پالیسی پہ نہیں تھا. ان ادر ورڈز, جہاں تک کلنٹن ایز اے پریزیڈنٹ کا تعلق تھا, اس کا کوئی اثر اندازی نہیں ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود امپیچمنٹ کی پروسیڈنگز ہوئی اور ان کو امپیچ کیا گیا. یہ اور بات ہے کہ جا کے سینٹ میں وہ کامیاب نہیں ہوئی, لیکن مقصد یہ تھا کہ اس امپیچمنٹ کا آبجیکٹو کچھ اور تھا. اسی لیے اس سے پہلے امپیچمنٹ کو بہت کیئرفلی دیکھا جاتا تھا اور ان کو آگے نہیں بڑھایا جاتا تھا. ابھی آپ جب دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ابھی جو امپیچمنٹ کے ایشو پیدا ہوئے وہ اسی لیے پیدا ہوئے کہ انتہائی حد تک انٹر پارٹی فرسٹریشن بڑھ چکی تھی. ان کو دیکھتے ہوئے چونکہ کوآپریشن نہیں ہو رہی تھی اور پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ کانگریس میں بیٹھ کر کوآپریٹ نہیں کر سکتی تھی, تو اس قسم کا فیصلہ کیا گیا. یہ درست ہے کہ کچھ جو ایگزیکٹو سے کچھ فورسز اس طرح استعمال کی گئی تھی کہ ان کی وجہ سے برا اثرات پڑے اور بڑی حد تک یہ محسوس ہوا کہ بائسز پیدا ہو رہے ہیں, لیکن یاد رہے کہ اس قسم کے بائسز دوسری ایڈمنسٹریشنز میں بھی ہوئے ہیں, لیکن ان کو ریزالو کیا گیا تھا, کیونکہ ریزالو کرنے کے لیے دونوں سائڈ پر کمپرومائز کرنے کے آبجیکٹیوز اور کمپرومائز کرنے کے مقاصد قائم تھے, جو اس دفعہ نہیں تھے. تو اسی لیے اب یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آیا امپیچمنٹ کو ہر قسم کے ایشو کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا صرف ویری بہت بڑے بہت ہی اسپیسیفک ایشوز کے لیے استعمال ہوگا. تو وہ سولوشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس امپیچمنٹ جو پروسیڈنگز ہوئی تھی ان کی وجہ سے امریکہ کی سٹیٹس نہ صرف باقی دنیا میں خراب ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی بڑی حد تک جو پریزیڈنسی کی جو عزت ہوتی تھی وہ کمزور ہو گئی, جس کی وجہ سے ایک انسٹیٹیوشنل ویکنس پیدا ہو گئی, اور اب اس کے آپ اثرات آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں.
اس کی کلیریفیکیشن کرنی بہت ضروری ہے. یہ درست ہے
کے سیاسی عوامل اس کے سامنے رہتے ہیں جس طرح چیزیں انفولڈ کرتی ہیں, لیکن اس امپیچمنٹ کلاوز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پالیسی ڈفرینسز کی وجہ سے یا جس کس طرح حکومت چلائی جا رہی ہے یا پالیسی چلائی جا رہی ہے اس کے بیسس پہ امپیچمنٹ کی جا سکے. وہاں الفاظ کافی کلیئر ہیں کہ امپیچمنٹ صرف کی جا سکتی ہے فار ٹریزن, برائبری اور ادر ہائی کرائمز اور مسڈیمینرز. اور ہائی کرائمز اور مسڈیمینرز کو ہمیشہ یہ سمجھا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو ابیوز ہوتی ہیں اور وائلیٹ کرتی ہیں کسی قسم کے پبلک ٹرسٹ کو جب انسان پبلک آفس میں ہو. تو یہ وجہ پالیسی میں اختلاف کی وجہ سے امپیچمنٹ نہیں کی جا سکتی, کہ اس میں وہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اور جو امپیچمنٹس ہوئی ہیں, کلنٹن کی بھی جو امپیچمنٹ ہوئی تھی وہ کوئی پالیسی کی وجہ سے نہیں تھی ہوئی, اس پہ امپیچمنٹ کے چارجز تھے کہ انہوں نے پرجری کی اور انہوں نے آبسٹرکشن آف جسٹس کی. دونوں جو چیزیں تھیں وہ بھی یاد رہے کہ وہ مونیکا لوئنسکی کا جو اسکینڈل چلا تھا اس حوالے سے سامنے آئی تھی, لیکن اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ پالیسی اختلافات سے نہیں تھا.
تو چلتے ہیں پروفیسر فیضان الحق آپ کی طرف, اور تھوڑا سا ایک تو تاریخی پس منظر میں, اور پھر ایک جو سب سے مشہور جو ہے حالیہ تاریخ میں, یعنی صدر نکسن کا کی جو امپیچمنٹ بھی, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے ہمارے سننے والوں کو.
پریزیڈنٹ نکسن کا جو معاملہ تھا کہ وہ جب ان کے ساتھ ان کا جو دور تھا وہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا, کہ وہ ایک تو یہ کہ وہ جب پریزیڈنٹ فورڈ کے انوگریشن میں شریک نہیں ہوئے تھے, لیکن انہوں نے پہلے سے ان کے ساتھ ان کی پارٹی چل رہی تھی, اور انہوں نے اپنی پارٹی میں ہی ان کی طرف سے یہ بات ان پہلے طے ہو چکی تھی کہ ان کو پارڈن کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس لحاظ سے بڑے مشکل میں ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی سے ان کی سپورٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے, اور ان کو یہ راستہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا, یہ ایک معاملہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو آئینی یہاں پہ آئینی ماہر موجود ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ یہ پارڈن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اور اگر ہو سکتا ہے تو کتنا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے.
تو ڈاکٹر طیب محمود, ایک تو یہی سوال جو آپ سے انہوں نے کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھوں گی آپ سے کہ کیونکہ ہم صرف صدر کے حوالے سے ہم نے سنی ہے ہمیشہ امپیچمنٹ کی بات, لیکن یہ صرف صدر کے لیے نہیں ہے امپیچمنٹ جو ہے, تو اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں تاریخی طور پہ آپ بتائیے گا امپیچمنٹ کا پس منظر.
جی ہاں, امپیچمنٹ صرف صدر کے لیے نہیں ہے, اس کے اندر کہا اس کی الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ جو فیڈرل آفس ہولڈ کرے, تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ جو تمام ایگزیکٹو برانچ کے لوگ اور جوڈیشل برانچ کے لوگ, بلکہ تاریخی طور پہ 62 دفعہ امپیچمنٹ ہوئی ہیں. امپیچمنٹ کا یہاں یہ یاد رہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ امپیچمنٹ اس رزلٹ کو نہیں کہتے, وہ پروسیس کے ایک قدم کو کہتے ہیں, کہ یعنی جب ہاؤس آف ریپرزینٹیو فرد جرم عائد کرے تو اس کو یہاں پہ امپیچ کہا جاتا ہے. اس کے بعد بات سینٹ کے پاس جاتی ہے جہاں دو تہائی کی اکثریت سے اس امپیچمنٹ کو منظور کرنا پڑتا ہے. تو 62 دفعہ یہ بات چلی ہے, اور صرف 20 واقعی پوری امپیچمنٹ اپنی تکمیل تک پہنچی ہیں, اور اس میں سے 8 دفعہ یہ ججز تھے. صدر کبھی بھی آج تک امپیچ مکمل طور پہ نہیں ہو سکے. ایک دفعہ کیبنٹ سیکرٹری کو ہوا, ایک سینیٹر کو ہوا, اور اس کے بعد ججز کو ہوا. اب جو ہے کانگریس کے ممبرز کے لیے بھی انہوں نے اپنا پروسیجر الگ کر لیا ہوا ہے, تو اب امپیچمنٹ صرف جو ہے ہوتی ہے ایگزیکٹو برانچ کے لوگوں کی اور جوڈیشل برانچ کے لوگوں کی. میں اس دوسرے سوال کو ذرا پورا کرنا چاہتا تھا جو آپ نے پہلے کیا تھا دوسرے ہمارے مہمان سے. صدر نکسن کے وقت یہ ہوا تھا کہ وہ پروسیس شروع ہوا تھا واٹر گیٹ کے بیک گراؤنڈ میں, اور جب ہاؤس نے آرٹیکلز آف امپیچمنٹ اڈاپٹ کر لیے تھے, لیکن ابھی سینٹ کے پاس بات نہیں گئی تھی اور کوئی ٹرائل نہیں ہوا تھا, لیکن وہ ہوا کا رخ کہہ لیجئے کہ سمجھ گئے تھے صدر نکسن کہ اب یہ بات آگے چلی جائے گی. تو اس سے قبل کہ وہ پورا مکمل ہوتی چیز انہوں نے استعفیٰ دے دیا. یہ اہم ہے بات جو آپ نے سوال اٹھایا, جس کے جواب یہی ہے کہ صدر ہی نہیں تمام ایگزیکٹو برانچ کے جو چوٹی کے لوگ ہیں کیبنٹ یعنی, اور پھر فیڈرل جو ساری جوڈیشری ہے, چاہے وہ فیڈرل ججز ہوں, سرکٹ ججز ہوں یا سپریم کورٹ کے ججز ہوں, ان کے خلاف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے اور وہ کاروائیاں ہوئی ہیں. کبھی سپریم کورٹ کا تو کوئی جج تو اینڈ تک بات پہنچی, لیکن ڈسٹرکٹ کورٹ اور فیڈرل اور سرکٹ کورٹس کے ججز جو ہیں وہ برخاست ہوئے ہیں.
تو ڈاکٹر عادل نجم, آپ اگر اس میں مزید کوئی اضافہ کرنا چاہیں, ابھی ڈاکٹر طیب نے جو بات کی اور جو سوال اٹھے.
جی میرے خیال میں دیکھیں ساروں نے جو بڑی اچھی باتیں کی اس کا اگر میں سیاسی جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ڈس فنکشن ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ڈس فنکشن نہیں ہوتا. کوئی بھی جمہوریت, کوئی بھی سوسائٹی جب اتنے طویل عرصے تک جمہوریت سے گزرتی ہے تو اس میں پیش خم آتے ہیں. اگر ہم نے اس کا جیسا میں پہلے کہتا اگر پازیٹیو اس کا نتیجہ لینا ہے یا لیسن لینا ہے تو اس کا وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ, وہ سیکھتا رہتا ہے. میں نے مثلاً پہلے ایک ذکر کیا کہ اور یہ تو حالیہ ہے, تقریباً آج سے تقریباً ایگزیکٹلی 100 سال پہلے 1919 سے لے کے 1920 تک امریکہ کی جو فرسٹ لیڈی تھی وہ فنکشنلی پریزیڈنٹ تھی, کیونکہ وڈرو ولسن جو تھے ان کو سٹروک ہوا ہوا تھا, وہ لٹرلی بیڈ ریڈن تھے, اور یہ بالکل فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کی بات ہے. اور کئی مورخ جو ہیں وہ ان کو اس لیے کہتے ہیں جی وہ شی واز دا فرسٹ فیمیل پریزیڈنٹ آف امریکا, اور اس حال میں بھی ملک چلا اس حد تک کہ وہ بیسکلی ایک طرح سے گیٹ کیپر ہو گئی صدر کے پاس کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز پہنچنے کی. یا اگر ہم پہلے چلے جائیں تو ہم نے دیکھا کہ ایرن برر جو وائس پریزیڈنٹ تھے ان کی ڈیول ہوئی الیگزینڈر ہیملٹن سے جو ایک اور فاؤنڈنگ فادر ہے, اور اس میں ایرن برر جو ہے ان کی ہلاکت ہو گئی گولی سے, نہیں اس بات سے کہ جو اوپر درخت تھا وہ ان کے سر پہ گر گیا. تو ایک طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں شاید کوئرکس لگیں تاریخی, لیکن میرے خیال میں ان کا پولیٹیکل لیسن یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی, کسی بھی سیاسی عمل کو نئے وقت کے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہنا پڑتا ہے, اور امریکن کانسٹیٹیوشن ہے شون کہ جیسے جیسے یہ مسائل آتے ہیں تو پھر اس کا حل بھی ڈھونڈا جاتا ہے. آئی ایم کوائٹ کنوینسڈ کہ کانسٹیٹیوشن میں بہت سے ایسے سوالات ہیں, اور الیکشن پروسیس میں ہم نے پچھلے پروگراموں میں بات کی اس میں بھی کچھ ایسے سوالات ہیں کہ ان اے وے امریکن کانسٹیٹیوشن کو غور کرنا پڑے گا, اگر اس کانگریس کو نہیں ہے تو شاید اگلی کو, کیونکہ یہ سوالات اب جو ہیں ہماری جو نئی دنیا ہے, جو سوشل میڈیا بھی ہے جس میں میڈیا بھی دوسری قسم کا ہے, جس میں پبلک انوالومنٹ دوسری قسم کی ہے, جس میں پارٹیزن پالیٹکس جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ کم از کم یہ پریزیڈینشیل امپیچمنٹ میرے خیال میں تمام کی تمام جو حالیہ ہوئی ہیں وہ ایک طرح سے پروسیس کا بھی مذاق بن گئی اور سبسٹنس کا بھی مذاق بن گئی. تو یہ سوالات میرے خیال میں ہم اگلی کانگریس اور اس سے اگلی کانگریس میں دیکھیں گے کہ ان کو اگنور کرنا مشکل ہوتا جائے گا.
شکریہ. اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ایک بار پھر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے کہ واشنگٹن میں جو کانگریس کیپٹل ہل پہ دھاوا بولا گیا, جو واقعات پیش آئے, تو وہ بہت ہی افسوسناک ہے, لیکن اس میں ایک بات جو مثبت بات ہے وہ یہ بھی کہ اسی رات دوبارہ سے یہ پوری کاروائی شروع ہوئی جو کہ الیکٹرل کالج کے ووٹوں کی تصدیق سے متعلق تھی, جو بائیڈن صاحب کی توثیق سے متعلق تھی امریکی صدر کے حیثیت سے. تو کچھ ان لیسنس کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں اس واقعے کے حوالے سے اور اس سے پہلے بھی امریکی تاریخ میں.
دو بڑے اہم ایشوز ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو یہ اٹیک ہوا, یہ اٹیک بیسیکلی یہ ظاہر کرتا تھا کہ ملک کے اندر جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ اب اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ آسانی سے کمپرومائزز کی طرف نہیں جا سکتے. ان کو سالو کرنے کے لیے فنڈامنٹل ایشوز کو دیکھنا ضروری ہوگا, کیونکہ انفلیکسیبلٹی پیدا ہو چکی ہے اور پولیٹیکل انٹرسٹ اور پولیٹیکل تھاٹس جو ہیں وہ اتنی بدل چکی ہیں کہ ان میں کمپرومائز کرنے کا اب کوئی میجر حصہ نہیں رہا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ حالانکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پیرلل جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے وہ ابھی بھی کام کر رہا ہے. ان ادر ورڈز آپ نے جیسے فرمایا, یقیناً حالانکہ اس وقت اس قسم کی پرابلم ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ کانگریس نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور رات صبح ہونے سے پہلے انہوں نے فارملی جو الیکٹورل کالج کے جو جو کنکلوژنز تھی ان کو ایکسیپٹ کر لیا. سب سے عام بات یہ آ جاتی ہے اس لیے کہ آیا ہم ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جانے کے قابل ہیں کہ نہیں, اور اس میں کتنا وقت لگے گا. جیسے کہ پروفیسر نجم نے فرمایا, بالکل درست فرمایا, کہ کانسٹیٹیوشن کو اب ریوائز کرنا چاہیے, ضروری ہوگا, کیونکہ دنیا بدل چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بدل چکے ہیں. تو پھر یہ ایک سب سے بڑا چیلنج سامنے آ جاتا ہے کہ انفلیکسیبلٹی اس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ گروپس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کمپرومائز پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے. اینڈ انفیکٹ ان اے وے جو یہ جو اٹیک ہوا کیپیٹل پہ, اس کا ایک اچھا فائدہ بھی ہے کہ لوگوں نے بڑا سیریسلی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ وی کین ناٹ گو آن لائک دس فار ایور. سولوشنز پیدا ہونے ضروری ہیں اور جتنی جلدی پیدا ہوں گے اتنے بہتر ہوگا. یقیناً کمپرومائزز کرنے ہوں گے, کتنی جلدی ہوں گے یا کتنی دیر میں ہوں گے یہ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن کمپرومائزز اب اسینشل ہو گئے ہیں, صرف اس گروپ کے لیے نہیں جو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں, بلکہ ان دوسروں کے لیے بھی جو کہ کمپرومائز پیدا کرنے کے لیے یا ماڈریٹ قسم کے لوگ ایک طرف ہیں. تو اس لیے یہ جو کچھ ہوا یہ سانحہ تھا, ایک بڑا افسوسناک معاملہ تھا, لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ ایک سلور لائننگ بھی تھی. سلور لائننگ یہ تھی کہ بڑی حد تک اب لوگوں کو سوچنے کا ایک موقع مل گیا ہے کہ آیا اس قسم کی پوزیشن جو ہے وہ کیا اسی راستے پہ چلتی رہے گی یا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلے کرنے پڑیں گے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.
پروفیسر, یہ بتائیے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں, جیسے کہ زبیر صاحب نے بات کی, کہ بہرحال ایک بہت تاریخ دن کے بعد جو حملے کا واقعہ ہوا, اس کے بعد ایک سلور لائننگ بھی ہے, تو ہمیں ایک اچھی چیز یہ بھی نظر آئی کہ جو ایک بہت بڑی تفریق تھی سیاسی پارٹیوں میں اور خاص طور پہ الیکشن کے زمانے میں, لیکن اس کے بعد جب یہ حملہ ہوا تو پھر ہم سیکھ کی صدر بائیڈن کی صدارت کی, ان لوگوں نے بھی جو سرے سے مخالف تھے اس چیز کے, تو تھوڑا سا اس بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ فضا جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ قائم رہے گی, کچھ مزید مفاہمت پیدا ہوگی دونوں پارٹیوں کے درمیان؟
جی, میرا خیال ہے جہاں تک کہ یہ جو فضا ہے یہ کچھ دیر شاید قائم رہے, اور ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی ایک فالوئنگ ہے, ان کا ایک بیس ہے. اگر آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا پولیٹیکل گروپ جس کے پاس 17-18 یا چلیں 10-20 دس سے 15 تک بھی اگر کانگریس مین ہیں, 5 سے 6 یا 10 سینیٹرز ہیں, اس گروپ کو کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے پریشر ایکزرٹ کریں گے, لیکن یہ وقت ہے, یہ لمحہ فکر ہے امریکہ کے رہنماؤں کے لیے کہ انہوں نے کون سی سمت میں اپنے ملک کو لے کر جانا ہے, کیونکہ اگر اس گروپ کو یا اس طرح کے سوچ رکھنے والے گروپ کو جو کہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کو اگر نکیل نہیں ڈالی جائے گی, تو جب ایک طرف سے ایک ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں تو پھر دوسری طرف ان کا ریاکشن ہوتا ہے, تو اتنی ہی ذمہ داری جتنی رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کی ہے اتنی لیفٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کو قابو رکھنا جو ہے وہ ڈیموکریٹس کا کام ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو مجھے امید ہے, آئی ہوپ کہ آئی ایم رانگ, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ڈیوائیڈ مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جب تک کہ کوئی ایسا سٹرکچرل چینج نہ آ جائے جس سے کہ اس چیز کو کنٹین کیا جا سکے, اس چیز کا ڈیمیج جو ہے اس کو ایک خاص نہج پہ لایا جا سکے.
ایک جو بحران نظر آیا ہے اس وقت, کیا آپ امریکی تاریخ میں دیکھتے ہیں کوئی اور وقت ایسا جب اتنی بحرانی کیفیت پیدا ہوئی؟
جی, اس میں سب سے بڑا بحران جو ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ سول وار کا ہے 1865, جو کہ پورا ایک ملک باقی ملک سے لڑ رہا تھا, حصے سے لڑ رہا تھا, بہت بڑا بحران تھا, لیکن اس پر بعد میں قابو پا لیا گیا. اور اس وجہ سے پر امید ہوں کہ امریکہ کے نظام کی ایک بہت ہی صحت مندانہ خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کرتا رہتا ہے, سیلف کریکشن کا ایک پروسیس موجود ہے. سو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو مجھے امید ہے کہ جو اکثریت ہے ہمارے رہنماؤں کی اس وقت کانگریس میں اور سینٹ میں, وہ کوئی سٹرکچرل چینج ایسا لے کر آئیں گے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف کریکشن جو ہے, جو اس ہمارے نظام کا سب سے بڑا حصہ ہے امریکہ کے نظام کا, وہ انٹیکٹ رہے اور وہ جو ہے آگے بڑھانے میں اس بات کو اس میں ہماری مدد کر سکے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر طیب محمود, آپ سے یہ پوچھوں گی میں کہ کئی دفعہ بات ہوئی کہ ظاہر ہے کہ آئین جو ہے ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے, تو کون سی آپ کو ایک قانون کے پروفیسر کی حیثیت سے اور خاص طور پہ استاد کی حیثیت سے, آپ کے نوجوان طالب علم بھی آپ سے بات کرتے ہوں گے, تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا ترمیم کوئی ممکن ہو سکتی ہے؟
ترمیم سے پہلے جی ایک دو بہت دوستوں نے یوزفل باتیں کی ہیں, میں ذرا اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. جیسے ڈاکٹر نجم نے کہا کہ ضرورت تو ہے نظر ثانی کرنے کی بہت چیزوں کی, اور دوسرے دوست نے یہ بھی کہا کہ شاید جب, اور یہ ہوتا ہے ملکوں میں کہ جب کوئی کرائسس آتا ہے, جب کوئی نئی صورت, کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے, تو وہ ایک طرح سے اپرچونٹی بھی ہوتی ہے نظر ثانی کرنے کی, اور توقع کرنی چاہیے کہ نظر ثانی ہو. میری رائے میں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اور اس میں یہ صرف امریکہ کی نہیں, اب جو میں بات کہنے لگا ہوں یہ تمام جمہوریتوں میں ہو رہی ہے, کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک دہائی یا ایک دہائی سے ذرا زیادہ جو خلیج ہے عوام کے اندر رائٹ اور لیفٹ میں وہ بڑی ہے, جو خلیج ہے پولیٹیکل پارٹیز میں وہ بڑی ہے. اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس کی وجوہات جو ہیں وہ ایک بنیادی طور پہ شاید اقتصادی ہوں. جب تک تو سسٹم بڑھ رہا تھا, جس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گولڈن ایج آف کیپٹلزم وغیرہ وغیرہ, تو سب اچھے کی ہر طرف سے آواز تھی, چیزیں بڑھ رہی تھیں, آزادیاں بڑھ رہی تھیں, شخصی آزادیاں ہوں, سیاسی آزادیاں ہوں, جو مرضی ہو. لیکن پچھلے 20-25 سال سے جب اقتصادی جو نظام ہیں وہ ایک اور نہج پہ چلے ہیں, ملکی بھی اور بین الاقوامی بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب کم از کم اس سے پہلے نہیں تو 2008 سے, وہ جو نیا ہے نظام اس میں ایک بڑا دھکا لگ گیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے بہت جو خلیج ہے, طبقاتی خلیج اور دوسری قسم کی خلیجیں معاشروں کے اندر وہ وسیع ہوئی ہیں, اور وہ اس میں امریکہ بھی شامل ہے. اور ایک طرح سے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹرمپ اب کے سپورٹر اور اس قسم کے جو ہے ایکسٹریمسٹ رویے رکھنے والے لوگ ہیں وہ دکھی ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ اکنامک فرنٹ کے اوپر بیتی ہے. تو بخیر اس پہ لمبی بات کرنے کے بجائے واپس آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو جی
یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, بلکہ میں اس کو ہی چاہوں گی کہ ہم ڈسکشن میں باقی تمام لوگوں سے بھی کریں. آپ اس میں مزید اگر کچھ کہنا چاہیں تو پلیز ضرور کہیے.
اتنا کہوں گا کہ نظر ثانی کی جی ہاں ضرورت ہے, اچھا وقت ہے, لیکن آیا وہ نظر ثانی ہو سکے گی, میں زیادہ پر امید نہیں ہوں. ایک تو اسی وجہ سے کہ بھئی خلیج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وقت, تو شور اتنا ہے ان کی کنڈمنیشن کا کہ جو ان لوگوں نے کیا کیپٹل پہ, کہ سب چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ 70 ملین لوگوں جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے, تو ان میں سے آدھے بھی اگر کر لیں کہ 35 لاکھ وہ چپ کر کے گھر چلے جائیں گے, تو ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ آئینی مسئلہ ہے کہ جو امینڈ کرنے کا پروسیس ہے, جو پروسیجر ہے, وہ اتنا مشکل ہے کہ وہ آسانی سے نہیں ہو سکے گا. یا حد رہے کہ 35 ریاستوں کو منظور کرنی پڑے گی اگر کوئی ترمیم کی جائے آئین کے اندر, اور اس وقت جو خلیج ہے ریاستوں کے اندر بھی اس کو آسانی سے پر ہوتا ابھی میں تو نہیں دیکھتا, لیکن یہ ہے کہ اس طرف پیش رفت شاید کچھ ہو تو بڑی خوشائند بات ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے ایک ہفتے کے واقعات ہیں ان کے اوپر انحصار کر کے سمجھنا کہ ان کی وجہ سے کل کو دنیا بدل جائے گی تو وہ شاید خام خیالی.
شناز اگر مجھے
جی جی بالکل
جی میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب بالکل درست. میرا بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت ہے, لیکن میں بھی کوئی سانس رو کے نہیں بیٹھا ہوا کہ کل یہ ہو جائے گی. پہلی بات تو بڑی کلیئر, دیکھیں 6 جنوری کو بڑی اچھی چیز, اور انکلوڈنگ جو شام کو ڈر یا خوف میں کانگریس نے اگر پاس کر بھی دیا تو اس کو ہمیں ذرا غور سے دیکھ لینا چاہیے. سینٹ میں تو چلو صرف 6 یا 7 ریپبلکن تھے جنہوں نے ووٹ کیا اگینسٹ اس الیکشن کے, لیکن ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں جو ریپبلکن ممبرس ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ نے الیکشن کو ابھی بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. ووٹ پاس ہوا اس لیے کہ تمام کے تمام ڈیموکریٹ, تقریباً آدھے ریپبلکن, تو تقریباً 140 ممبرس آف دا ہاؤس نے ووٹ کیا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں ایکسیپٹ کرتے, ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. اور ان میں سے کئی وہی ہیں جو باہر نعرے بھی لگا رہے ہیں. سو کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ضرور ہے. صرف میری اگر کوئی گزارش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب بھی اس قسم کی بڑی چینج ہوتی ہے تو وہ آرام سے نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ تب ہوتی ہے جب آپ مجبور ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر آپ پچھلی جن ترمیموں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تب ہوئی جب مثلاً دوسری ترمیم اگر کہ روزویلٹ جو ہے وہ چار ٹرمز لگا گئے, تو جب بہت زیادہ سسٹم پش ہوتا ہے, اور یہ میرے خیال میں ضرور ہے کہ سسٹم پش ہو رہا ہے. ایک میں آخری گزارش کروں گا, آئی تھنک آئی ڈو جنرلی اگری جو طیب صاحب کہہ رہے تھے, لیکن میرے خیال میں اب دنیا بھر میں تقسیم جو ہے وہ سیاسی اور اقتصادی تقسیم جو ہے وہ مماثلت نہیں رکھتی. لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس ختم ہوئے ہوئے میرے خیال میں عرصہ ہو گیا. مثلاً میرا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے, اگر آپ امریکہ میں اقتصادی تقسیم دیکھیں تو جو لوئسٹ رنگ ہے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ڈیموکریٹ سائڈ پہ ہیں, جو مائنورٹیز ہیں, جو افریقن امریکنز ہیں, اور کچھ جو لوئسٹ اکنامک رنگ والے ہیں ان کو ہم نے دیکھا. یہ کیپٹل ہل پہ جو کر رہے تھے کام, یہ آپ کے خیال میں کوئی بڑے بڑے کیپٹلسٹ تو نہیں تھے, ان کا اینگر اکنامک اینگر ہی ہے. سو 1960 1970 1980 جس قسم کی اقتصادی تقسیم میں پڑھ کے بڑا ہوا ہوں وہ اب دنیا سے غائب ہو گئی ہے. ایک طرح سے جو سو کالڈ رائٹ پارٹی ہے اس نے ان کا اپنا ایک کیپچر ہے آف اکنامک ڈس انفرنچائزڈ پاپولیشن کا, جو امریکہ میں آپ کو وائٹ اینگر کی نظر میں آتا ہے. ایک اور اس میں کچھ مزہ کا خیز ہے لیکن میرے خیال میں بالکل مزہ کا خیز نہیں ہے. ایکشن ہوا کیا؟ دی اونلی ریئل ایکشن دیٹ ہیز ہیپنڈ وہ سیاسی حوالے سے نہیں آیا, وہ کانگریس سے نہیں آیا, سینٹ سے نہیں آیا, ہاؤس سے نہیں آیا, وہ کارپوریٹ امریکہ سے آیا. امریکہ کی بڑی ترین موسٹ پاورفل موسٹ رچ کارپوریشن نے فیصلہ کیا, جناب ہم ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر, ہم صدر مملکت کا دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے صدر کا فیس بک اکاؤنٹ بند کر رہے ہیں. سو میرے خیال میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جو اٹھیں گے. اس میں میں یہ پارٹیزن بات بالکل نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں ان کے لیے وی آر انکریزنگلی فائنڈنگ کہ ہمارے جو سیاسی فریم ورکس ہیں وہ دے آر نو لانگر فٹ فار پرپز.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
زبیر صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو بات ڈاکٹر طیب محمود نے اور ڈاکٹر عادل نجم دونوں نے کہی, خاص طور پہ یہ بات کہ جو اس وقت خلیجیں ہیں ان کی بنیاد اقتصادیات پر ہے, تو اس پر آپ کے کمنٹس جاننا چاہوں گی.
یہ درست ہے کہ انکم انیکوالٹی کی وجہ سے اس قسم کی ٹینشنز بڑھی ہیں اور پولیٹیکل پرابلمز جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں, لیکن یاد رہے کہ دنیا ایک ڈائنامک اکانومی, یہ اسٹیل اکانومی نہیں ہے. اس میں چینجز کنٹینیوسلی آتی رہتی ہیں اور آتی رہیں گی. ہم جب دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اس قسم کی چینجز آئیں. یہ ایک نیچرل سا پروسیس ہوتا ہے کہ اگر اس انیکوالٹی کی وجہ سے پولیٹیکل کنڈیشنز بدلیں اور پولیٹیکل کنڈیشنز کے بدلنے کی وجہ سے جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اس سے فرق پڑے یا پالیسیز چینج ہوں, یہ انیویٹیبل ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بیکاز کہ اس قسم کی جو چینجز آئی ہیں, بیکاز پولیٹیکل چینجز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں, یہ خود بخود ایک ایسا پروسیس کریٹ کریں گی جس کی وجہ سے اکنامک پالیسیز بدل جائیں. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اکنامک پالیسیز کی زندگی اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے, اور وہ جو زندگی ہوتی ہے وہ ایک بار جب چل پڑتی ہے تو اس کو ریورس کرنا آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے جو میں دیکھ رہا ہوں اور گلوبلی دیکھنا ضروری ہے, امریکہ کو ایک انڈیویجول ملک دیکھنا کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت امریکہ کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ زیادہ تر باہر ہو رہی ہیں, امریکہ کے اندر نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایونچولی جو انویسٹرز ہیں وہ اتنا پروفیٹیبلٹی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے جتنے کہ پہلے کرتے تھے. تو ایسی کنڈیشن میں اس قسم کی چینجز انیویٹیبل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پولیٹیکل چینجز نظر آئیں گی, لیکن یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ جو آپ کو اس وقت اکنامک کنڈیشنز امریکہ میں نظر آ رہی ہیں وہ کئی صدیوں کئی دہائیوں سے چل رہی تھیں اور وہ چلتی رہیں گی, اور ایک ایسی کنڈیشن آئے گی جس میں دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ بہتر پوزیشن پہ پہنچ جائیں گے اور امریکہ سے انویسٹمنٹس وہاں جائیں گی رادر دین کہ وہاں سے امریکہ کی طرف آئیں. تو ایسی کنڈیشن میں دیکھیے یہ ڈسپیوٹس یہ ڈسپیرٹیز تو رہیں گی. مطلب یہ آ جاتا ہے کہ ان ڈسپیرٹیز اور ڈسپیوٹس کے باوجود کیا ملک کے اندر اس قسم کی کیپیبلٹی پائی جاتی ہے, کہ اس قسم کی فلیکسیبلٹی ہے, کہ اس قسم کی لیڈرشپ ہے کہ وہ چینج کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یاد رہے کہ میں جانتا ہوں کہ 6 جنوری کو جو ہوا درست, مانتا ہوں کہ بہت سے ریپبلکنز جو تھے انہوں نے دوسری سائڈ کو ووٹ دیا جو کہ میننگ لیس بات تھی, لیکن یہ غصہ نکالنے والی بات ہو جاتی ہے. ایونچولی جب اکنامک کنڈیشنز بدلیں گی, ایونچولی جب نیڈس کی ریکوائرمنٹ سامنے آئیں گی, جب لوگوں کے اپنے اکنامک انٹرسٹ کانفلکٹ کرنے شروع کر دیں گے, تو پھر کمپرومائز ضروری ہو جائیں اور پالیسیز اسی صورت میں بدلے گی. ابھی ایسے نہیں بدل سکتی. میرا کہنے کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ دیکھیے ہم ایک کانسٹنٹ قسم کی سچویشن میں کسی صورت میں فیصلے نہیں کر سکتے. یہ ایک ڈائنامک سچویشن ہے اور اس ڈائنامک سچویشن میں ایٹیٹیوڈ بدلتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز بدلتی رہیں گی. تو ایونچولی یہی ہوگا کہ بڑی حد تک کمپرومائزز پیدا ہوں گے امریکہ کے اندر پالیسیز میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلوبلی چینجز ایسی آتی جائیں گی کہ امریکہ اپنی پری ایمیننٹ پوزیشن قائم نہیں رکھ سکے گا. یہ ایک سب سے بڑی اہم بات آ جاتی ہے. اس کے جو اثرات ملک کی پالیٹی پہ ہوں گے وہ کمنٹ کرنے اتنے آسان نہیں جتنے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں.
ذرا ایک دو چیزیں اس پہ کہنا چاہوں.
جی جی ڈاکٹر طیب احمد صاحب. جی جی ضرور.
ایک تو جیسے بجا کہا ڈاکٹر عادل نجم نے کہ ابھی کیسے کارپوریٹ سیکٹر نے ایک دم سے قدم لیے. کارپوریٹ سیکٹر کی چونکہ نبض ہوتی ہے مارکیٹ کے اوپر, تو وہ بہت چیزوں پہ اور ان پہ کوئی بندش نہیں ہوتی پروسیس کی کہ وہ کانگریس کے تھرو 6 مہینے لگا کے کوئی پالیسی بنائے, تو وہ جلدی قدم لے سکتے ہیں. اور انہوں نے تاریخی طور پہ کئی وقت پہ امریکہ میں خاص طور پہ بڑے اچھے قدم لیے ہیں. یاد رہے کہ 1954 میں جب براؤن وی بورڈ ایجوکیشن ہوا تو کارپوریٹ سیکٹر نے فوراً جو ہے وہ بریف جمع کروائے کہ ہاں یہ سیاہ فاموں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کو بند کیا جائے. جب کولڈ وار چل رہی تھی تو کوئی کارپوریٹ سیکٹر نے پہلے اس سے کہ اوپننگ ہوتی روس وغیرہ کے ساتھ وہ اس اوپننگ کی کوشش کی. تو یہ تو اپنی جگہ بات درست ہے. لیکن ابھی جو ہمارے مہمان نے کہا دیکھیے وہ جو اکنامک پالیسی ہوتی ہے, جی ہاں ایک دم تو چینج نہیں ہوتی کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاز کو مڑنے میں وقت لگتا ہے, لیکن پھر بھی اس کے اندر پالیسی کا دخل ہوتا ہے. اب امریکہ کوئی لے لیجئے تو دو میں سمجھتا ہوں بڑی انقلابی کہہ سکتے ہیں ہم اکنامک پالیسی کی شفٹس آئیں. وہ ایک جو نیو ڈیل ہوئی 29 کے بعد اور اس کے بعد جس کو اب ہم ریگن ریولوشن یا نیو لبرل ریولوشن کہتے ہیں, تو وہ کوئی نیچرل گروتھ تو نہیں تھی نا کسی چیز کی. وہ ایک خاص قسم کے پالیسی ڈیسیجنز تھے اور اس میں کوئی کنسنسس بھی نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ پوری سوسائٹی نے اس کو مان لیا. میں جو آخر میں بات کہہ رہا تھا اور نجم صاحب نے بجا کہا کہ وہ لیفٹ اور رائٹ کی وہ تفریق اب کم ہو گئی ہے, میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں تھا کہ جو معاشی خلیج بڑی ہے اس سے لیفٹ رائٹ کو کی تقسیم دوبارہ شروع ہو گئی ہے, لیکن جو پاپولزم جو ہے وہ بڑا ہے اور امریکہ میں ہی نہیں اور جگہوں پہ بھی. اور پاپولزم مشکل ہوتا ہے کہنا کہ وہ رائٹ ہوتا ہے یا لیفٹ ہوتا ہے. وہ جو بھی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو بھی حالات ہیں میں ان سے خوش نہیں ہوں اور میں کوئی جو ہے تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں. شاید لوگوں کو یاد رہے ہم پاکستان سے ہیں کہ وہاں بھی یہ بات ہوتی ہے. اور جو پھر پاپولس سینٹیمنٹ ہوتا ہے اس کو بوتل میں بند کرنا آسان کام نہیں ہوتا. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف خلیج کی بات ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ جنہوں نے کچھ ذرا بہتر دن دیکھے ہوں یا وہ سمجھ رہے ہوں کہ انہوں نے اچھے دن دیکھے ہیں اور وہ دن پھر بدل جائیں, جیسا کہ ہوا وائٹ ورکنگ کلاسز کے ساتھ, انڈسٹریل ورکنگ کلاسز کے ساتھ امریکہ میں اور کچھ اور جو ہے گلوبل ساؤتھ کے ملکوں میں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو خارج الامکان نہیں کرایا جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بڑی قدم اٹھا سکتی ہے اب نئی کانگریس, ابھی تو خیر اتنی بکھری ہوئی ہے وہ سینٹ وغیرہ میں کہ پتہ نہیں کتنے وہ اقدام لے سکیں, لیکن جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ آئینی ترمیموں کی ضرورت ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی حد تک شاید اس سے بھی زیادہ اکنامک پالیسیوں میں ترمیم کی ضرورت ہے اور کافی خاطر خواہ ترمیم کی ضرورت ہے, تاکہ جو یہ جس نہج پہ چیزیں چل رہی ہیں پچھلے 30-40 سال سے تقریباً 1980 سے, ان کا رخ کہیں اور موڑا جائے. اور جیسے ہمارے گیسٹ نے کہا کہ صرف امریکہ کی نہیں ایک بین الاقوامی اقتصادیات کی بھی بات ہے, لیکن بین الاقوامی اقتصادیات بھی کوئی اپنے کوئی قدرتی عمل سے تو نہیں چل رہی ہوتی نا, اس میں بھی کوئی پالیسی ڈیسیجنز لیے گئے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس طرف توجہ نہیں کی جائے گی تو باقی چیزیں شاید بینڈ ایڈ ثابت ہوں.
فیضان صاحب نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ میں مزہ لے رہا ہوں گفتگو کا, تو کافی آپ کو ہم نے مزہ لینے دیا. اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ جو نوجوان ہیں آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کیا خواب ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں, الیکشن میں وہ ایکٹیو بھی بہت رہے اس سال کے جو تھے, تو وہ کس طرح کا امریکہ دیکھنا چاہتے ہیں؟
ایک تو بات ہے, میں کیونکہ میں سن رہا تھا کہ جو معاشی تفریق ہے اس کی وجہ سے شاید رائٹ اینڈ لیفٹ کا وہ کانسیپٹ جو ہے وہ نہ پریویل کرے جو کہ پہلے تھا. لیکن اس سلسلے میں میں ایک دو باتیں عرض کر کے میں آپ کے سوال کی طرف جانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جو لیفٹ اور رائٹ ہوتا ہے یہ سوچیں ہمیشہ سے رہی ہیں اپنی اپنی جگہ. تو اگر ہمارے دوست جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ, انہوں نے اگر پتنگ اڑائی ہو تو پتنگ میں ہم کنی باندھا کرتے تھے. کنی ہوتی تھی کہ جب ایک پتنگ کو اڑاتے تھے تو وہ رائٹ سائڈ پہ ہوتی تھی, لیفٹ سائڈ پہ کنی باندھی جاتی تھی. اگر لیفٹ پہ ہوتے تو رائٹ کی طرف باندھی جاتی تھی تاکہ پتنگ جو ہے وہ سیدھی رہے. اب یہ جو ہماری موومنٹ ہے یہ لیفٹ اور رائٹ کی, اور اس میں اس کی اب انٹرپریٹیشن کسی طرح بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں 2024 کے جو الیکشنز ہوں گے اس میں جو نیریٹو لیا جائے گا وہ معاشی جو تقسیم ہے اس کو ثقافتی تقسیم میں چلا جائے گا, اور وہ جا رہا ہے اس وقت. یہ جو وائٹ اور بلیک کا جو وائٹ اور براؤن اور وائٹ اور جو کلرڈ جو لوگوں کا جو تقسیم ہو رہی ہے, کیونکہ جو معاشی تقسیم ہے وہ ہمیشہ ثقافتی تقسیم میں ہو جاتی ہے, اور پھر ثقافتی تقسیم سے وہ مہمیں چلتی ہیں جو کہ آگے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں. جو میرا بڑا انٹرسٹنگ میرا ہے کہ یہاں پہ ایک یونیورسٹی آف بفلو ہے اور ایک ہے بفلو اسٹیٹ کالج, اور دونوں جگہ ہی مجھے پڑھانے کا موقع ملتا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جیسے بفلو اسٹیٹ کالج میں زیادہ ہمیں آتے ہیں جس میں مائنورٹی کے اکثریت اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور یونیورسٹی آف بفلو میں مائنورٹی کے اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ نہیں ہوتے. تو دونوں طرف ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے جو اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ میجورٹی سے ان کا تعلق ہو, اکثریت سے ہو یا اقلیت سے ہو, ان کے ہاں ایک ڈسلوشنمنٹ ہے, ان ڈفرنس ہے. ان کا خیال ہے کہ ان کا مستقبل تباہ ہو چکا ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ وہ چینجز چاہتے ہیں, اور اس میں جو اقلیتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جو نظام ہے وہ اکثریت کو فیور کرتا ہے, اور اکثریت سمجھتی ہے کہ نظام اقلیت کو فیور کرتا ہے. اب یہ کلاسک ریولوشنری جو مومنٹ آف چینج ہوتا ہے اس طرف مجھے اس طرف یہ ساری چیزیں جاتی نظر آ رہی ہیں, اور اس میں جو میجورٹی کا جو ورکر ہے جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا ہمارے فاضل دوستوں نے, کہ جو میجورٹی کا وائٹ ورکر جو ہے اس کو گلوبل مارکیٹ سے باہر لے جانے والے ڈیموکریٹس ہیں. ڈیموکریٹس نے اس بات پر کام کیا ہے کہ یا تو آپ جو ورکر ہے اس کو صرف بگ بزنسز افورڈ کر سکتے ہیں, یا وہ آؤٹ آف مارکیٹ جا چکا ہے گلوبل معیشت جو ہے, جو پوری دنیا کی معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے. اور جو مائنورٹی کا ورکر ہے اس کی دوباری آئی ہی نہیں, کیونکہ وہ تو آلریڈی اسکل لیول سے, ایجوکیشن لیول سے, ٹیکنالوجیکلی لیول سے بیہائنڈ ہے. تو اس لیے جو ڈیوسٹیشن ہم دیکھتے ہیں اقلیتی علاقوں میں امریکہ میں وہ اتنی جلدی سنبھلنے والی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, جو باٹم لائن میرے ذہن میں آ رہی ہے, ہو سکتا میں غلط ہوں, لیکن میری ذہن میں جو آ رہی ہے کہ یہ جو ڈیوائڈ ہے اکثریت کی اور اقلیت کی, اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک اور لیئر ہے لیفٹ اینڈ رائٹ کی, اور اس کے بعد ایک اور لیئر ہے ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی, یہ ایک ایسے وشس سرکل کی طرف جا رہا ہے کہ جس کی طرف اگر میجورٹی جو ہے وہ کنی باندھ کے اس کو جو پتنگ کو سیدھا نہیں رکھ پائیں گے, جو مین اسٹریم تھنکنگ لوگ جو ہیں موجود اس وقت کانگریس میں سینیٹر میں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو اسٹرکچرل چینجز ہیں, کانسٹیٹیوشنل چینجز ہیں, یہ تو بہت دور کی بات ہے.
تو میں یہاں آخری سوال اب ڈاکٹر عادل نجم آپ سے کرنا چاہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ اس الیکشن میں جس تعداد میں نوجوان آئے تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو بدلنے کی جو طاقت ہے وہ ان کے ہاتھ میں اس صورت میں آئے گی کہ اگر وہ انتخابات میں حصہ لیں, اور یا پروسیس میں حصہ لیں پورے. تو اس پہ میں آپ کے کمنٹ چاہوں گی ڈاکٹر عادل نجم, کیونکہ آپ بھی نہ صرف یہ کہ اپنی یونیورسٹی میں بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی ربط میں رہتے ہیں, اور کنکلوژن اگر آپ کریں آج کے مذاکرے کا.
پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا اس والی ریکارڈنگ کو جو ہے آپ پروگرام کو جائے سیمینار کہہ کے یونیورسٹیوں میں پاکستان میں, بیکاز آئی تھنک اس کی انٹلیکچوئل کوالٹی ہیز بین ویری گڈ, میں نے سیکھا ہے تمام سے. اور میرے خیال میں جس چیز کی نشاندہی سب کر رہے ہیں وہ یہ کہ یار ایک بڑی تبدیلی آ رہی, اور آپ کا کہنا شاید درست ہو, لیکن میرے خیال میں درست لفظ مایوسی یا غیر مایوسی نہیں ہے. تھا ووٹ تھا وہ غصے سے پڑا تھا,
آپ اگر تصویریں جو آج کل ہم ہر دو منٹ بعد تصویر دیکھتے ہیں کسی بھی ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ کیپٹل ہل پہ, یہ بھی نوجوان تھے اور جنہوں نے ٹرمپ کے خلاف ووٹ ڈالا وہ بھی نوجوان. تو میرے خیال میں یہ جو غصہ ہے یہ ہر طرف ہے اور یہ غصہ ڈیفائن کر رہا ہے نئی سیاست کو. اب فیضان صاحب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن وہ کرنی والی بات بالکل صحیح ہے, میں نے بھی گڈیاں اڑائی ہیں. ہوا جو ہے نا جب ایک خاص قسم کی ہوا ہوتا ہے اس میں گڈی جو ہے مزائی ہوتی اس میں لگے جاتے ہیں اور آپ کی دوسری طرف جو ہے وہ تلوار مار کا جو آپ کی ڈور کو کاٹ رہی ہے. اور اس سے میری مراد یہ ہے جو سیریس بات ہے جو نوجوانوں کو بھی کرے گی خصوصاً وہ یہ کہ یہ جو بائیڈن کا بھی اور دنیا بھر میں آپ برازیل دیکھ لیں, آپ یورپ دیکھ لیں, آپ ہمارا اپنا علاقہ پاکستان دیکھ لیں, اس کے ساتھ بھارت دیکھ لیں, آپ فلپینز دیکھ لیں, ہر جگہ جو ہوا کا رخ ہے وہ اس پتنگ کو آرام سے اڑنے نہیں دے. اور اس میں ایک بہت بڑا جو پہلو جو بائیڈن کے سائے میں بھی رہے گا وہ ہے کووڈ کا. دیکھیں نا کووڈ میں میری پراپرٹی بھی نہیں گئی اور آپ کی بھی نہیں گئی, میں گھر پہ بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں, آپ گھر پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں. آپ کی سیاست وہ لوگ یاد کریں گے اگلی جن کی نوکریاں گئی. جب امریکہ کہتا ہے کہ جی ایز اے ہول تو ٹھیک ہے رہا ہے, ہماری اسٹاک مارکیٹ تو اوپر ہی چلی گئی, لیکن اس میں جو لوزرز ہیں وہ کون ہے؟ نہ صرف امریکہ میں دنیا میں وہ فیصلہ کریں گے. اور دوسری جو ٹیکنالوجی کی دوڑیں آ رہی ہیں مثلاً یہی کمپنیاں جو اس وقت ان کے اکاؤنٹس بند کر رہی ہیں, یہ ایجاد کر رہی ہیں وہ گاڑیاں جو ٹیکسی ڈرائیورس کو ناپید کر دیں گی, روبوٹس, آٹومیشن, AI, ان ساروں کا جو نتیجہ ہے is going to be partly an economic restructuring. اس restructuring میں اگر loser ایسے ہوئے کہ ان کا غصہ جو already high ہے وہ بڑھتا گیا تو پھر ایک نئی سیاست ایجاد ہونا ضروری ہوگی. وہ کیا ہے میں نہیں جانتا, I remain hopeful کہ وہ positive ہوگی, لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بھی سیاست کا رخ بدلتا ہے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ٹوٹتا ضرور ہے.
ڈاکٹر طیب محمود,
میں بھی یہ کووڈ کی بات کرنے لگا تھا کہ اس نے اس وقت تو ایک ہی چیز کہی جا سکتی ہے شاید پہلی دفعہ تاریخ میں کم از کم ہماری زندگیوں میں کہ کسی کو, سیاستدان ہو, فوجی ہو, مولوی ہو, سائنسدان ہو, کسی کو پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کب تک ہونا ہے, شاید ایک ہی چیز کسی کانفیڈنس سے کہی جا سکتی ہے کہ اٹ ول نیور بی دی سیم اگین. اب وہ کیا, اور جیسے نجم صاحب نے بھی کہا جو اس کے اثرات ہوں گے خاص طور پہ معاشی جو اثرات ہوں گے, اور ٹیکنالوجی میں ایک بات میں اس میں اضافہ کر دوں کہ یہی کمپنیاں ہیں جو سرویلنس کی ٹیکنالوجیز اب کریٹ کر رہی ہیں. اب جمہوری عمل کیسے چلیں گے اور آئینی عمل کیسے چلیں گے جب کمپنیوں کو اور جن کی دسترس ہے کمپنیوں پہ ان کو, آپ کی اب تو ہوتا ہے کہ بات کرنے پہ بھی اگلے کو پتا چل جاتا ہے اور آپ کی طرف وہ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ پھینک دیتے ہیں, کل کو شاید آپ اگر کوئی بات سوچیں گے بھی تو وہ آپ پہ ایڈورٹائزمنٹ پھینک دیں گے. میں بھی پر امید رہتا ہوں کہ تبدیلی آئے اور بہتر آئے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ذرا کوشس بھی رہنا چاہیے کہ کئی عوامل ایسے نکل رہے ہیں اور ابھی ہم کسی کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کووڈ کا سلسلہ کہاں تک چلے گا, کب تک چلے گا. اور صرف یہ امریکہ کی تو بات نہیں ہے, اب تو دنیا اتنی قریب آ چکی ہے ایک دوسرے کے جو کہیں اور ہوگا اس کے اثرات یہاں ہوں گے اور یہاں کے اثرات دوسری جگہوں پہ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسی گفتگو آپ نے آج کروائی ہے یہ گفتگویں گھر گھر میں اور گلی گلی میں ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ جو پبلک اسپیس ہے ڈائلگ کی وہ صرف کارپوریشنز اور فیس بکس دنیا کی لے لیں. تو یہ ضروری ہے کہ جو عام لوگ ہیں, عام شہری ہیں, وہ گفتگو کر سکیں کہ بھئی یہ کہاں چیزیں جا رہی ہیں اور کہاں جانی چاہیے.
میں بہت شکریہ ادا کروں گی, جیسے ڈاکٹر عادل نجم نے کہا بہت ہی دلچسپ گفتگو تھی اور اس میں کئی چیزیں ایسی آئیں بیچ میں جو کہ ہم نے شروع میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن وہ خود بخود ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع بنی. تو بہت شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر طیب محمود, ڈاکٹر زبیر اقبال, ڈاکٹر عادل نجم اور پروفیسر فیضان الحق, آپ سب کا ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے
بہت
شکریہ. تو سامعین, ہماری آج کی گفتگو آپ نے سنی جو 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملے کے بعد کی صورتحال میں ایسی اصطلاحات کے بارے میں تھی جن کا بار بار میڈیا میں ذکر آ رہا ہے. اس گفتگو میں جو ماہرین شامل تھے وہ ہیں پروفیسر طیب محمود, ڈاکٹر زبیر اقبال, ڈاکٹر عادل نجم اور پروفیسر فیضان الحق صاحبان. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اپنے سننے والوں سے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. سیاست پر بہت بات ہو رہی ہے اور ہوئی, لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ صحت سب سے بڑھ کر ہے, تو ماسک پہنیے, سوشل ڈسٹینسنگ کیجیے, بھیڑ بھاڑ سے گریز کیجیے اور ان احتیاطی تدابیر پر عمل کیجیے جن پر صحت کے ماہرین بار بار زور دے رہے ہیں۔ میری جانب سے آپ سب کو خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ